أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت وسیم عوض علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک مخلص اور وفادار جماعت عطا کی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جس کام اور مقصد کے لیے میں ان کو بلاتا ہوں نہایت تیزی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے پہلے اپنی ہمت اور توفیق کے موافق آگے بڑھتے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں ایک صدق اور اخلاص پایا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس صدق و اخلاص اور تعلق و محبت کے نظارے تو ہم نے دیکھے. صحابہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بے شمار واقعات ہیں. پرانے حمدی خاندانوں میں اس تعلق کی روایات بھی چل رہی ہیں, اور ہمارے لٹریچر میں خلفاء کے خطبات میں خطابات میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے. لیکن یہ تعلق جو حضرت مسیح علیہ السلام سے تھا اور ان خاندانوں میں چلا رہا ہے, اور نئے شامل ہونے والوں کو بھی ہے اور ہونا چاہیے, وہ تعلق وہیں تک ہی محدود نہیں, بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس کی نچلی کڑی سے بھی اتنا ہی مضبوط تعلق ہے. اور یہی تعلق ہے جو جماعت کی اکائی اور وحدت کی نشانی اور ضمانت ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اطلاع پانے کے بعد اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر جماعت کو دی, تو ساتھ ہی جماعت کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر جماعت میں سلسلہ خلافت کے جاری ہونے کی خوشخبری بھی دی. چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا, رسالہ الوصیت میں یہ تحریر فرمایا کہ تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو, اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں, کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے, اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے, کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا, اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے. اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا. بس اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق آپ کی وفات کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوا، اور صرف نظام کا جاری ہونا ہی کوئی حقیقت نہیں رکھتا. جب تک خلیفہ وقت اور افراد جماعت کے درمیان اخلاص و وفا اور ارادت و مودت کا تعلق نہ ہو، اور یہ تعلق اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتا ہے. کوئی انسان یا انسانی کوشش اس تعلق کو نہ پیدا کر سکتی ہے نہ قائم رکھ سکتی ہے. اور جماعت کی اکائی اور وحدت اور ترقی کی ضمانت یہی تعلق ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے پورا ہونے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات و نصرت اور سلسلہ احمدیہ کے سچے ہونے کی دلیل ہے. خلافت کے ساتھ افراد جماعت کا جو تعلق ہے، جس میں پرانے احمدی بھی شامل ہیں اور نئے آنے والے بھی، نوجوان بھی اور بچے بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، دور دراز رہنے والے احمدی بھی جنہوں نے کبھی خلیفہ وقت کو دیکھا بھی نہیں ہے، سب شامل ہیں. لیکن صرف شامل یہ سب لوگ جو ہیں اخلاص و وفا میں بڑے ہوئے ہیں اور بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. خلیفہ وقت کا پیغام پہنچے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محبت اور تعلق کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے پورا ہونے کی فعلی شہادت ہے، اور جماعت کی ترقی بھی اس تعلق سے وابستہ ہے. جیسا کہ میں نے کہا، جو جماعت کو خلافت سے تعلق ہے اور خلیفہ وقت کو جماعت سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات و نصرت کا ثبوت ہے. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں ایسے واقعات ہیں جہاں افراد جماعت اس بات کا اظہار کرتے ہیں. اگر ان واقعات کو جمع کیا جائے تو بے شمار زخیم جلدیں اس کی بن جائیں گے. بہرحال اس وقت میں بعض واقعات، جذبات اور احساسات کا ذکر کروں گا جو جماعت کو خلیفہ وقت سے ہر زمانے میں رہے اور اب تک ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد سے شروع ہوئے، جو آج 112 سال مکمل ہونے کے بعد بھی اسی طرح قائم ہیں. مخالفین تو سمجھتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن افراد جماعت کا ارادۃ و مودت اور اخلاص و وفا کا تعلق خلافت سے اور حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور کیوں نہ ہو, یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہے. بہرحال اب میں چند واقعات پیش کرتا ہوں. اور جو خلیفۃ المسیح اول سے میں شروع کرتا ہوں, ایک دو واقعات بیان کروں گا. پہلے ایڈیٹر صاحب البدر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی علالت کے ایام کے بارے میں لکھتے ہیں, ان ایام میں خدام کے خطوط عیادت کے کثرت سے آ رہے ہیں. اور ان خطوں پہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا, میں ان سب کے واسطے دعا کرتا ہوں جو عیادت کا خط لکھتے ہیں. ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اشاق عجیب پیراؤں میں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ان میں سے چند خطوط کا اقتباس بطور نمونہ درج کرتا ہوں. حکیم محمد حسین صاحب قریشی لکھتے ہیں, میں نے تو ایک روز جناب باری میں عرض کی تھی کہ اے مولا, حضرت نوح کی زندگی کی ضرورتیں تو مختصر مقام تھیں, اور اب تو ضرورتیں جو پیش ہیں ان کو بس تو ہی جانتا ہے, ہماری عرض قبول کر اور ہمارے امام کو نوح کی سی عمر عطا کر. پھر برادر لکھتے ہیں کہ برادر محمد حسن صاحب پنجابی مدراس سے لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب کی روح بسیط ہونے کی خبر پڑھ کر مجھے اس قدر خوشی ہوئی جس کا اندازہ میرا مولا کریم اور رحیم خدا ہی جانتا ہے. پھر لکھتے ہیں ریچر صاحب, محبت عجیب چیز ہے. ہمارے دوست میاں محمود بخش صاحب جو ملک آسٹریلیا میں تجارت کرتے ہیں, اپنے خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ قادیان کی اخبار کی ذیل میں حضرت خلیفۃ المسیح کے متعلق جو سرخی قائم کرتے ہیں, اس میں صرف خلیفۃ المسیح کے الفاظ نہ ہوں, بلکہ سرخی میں ہی آپ کی صحت و عافیت کے متعلق کوئی لفظ اشارہ کرتا ہو. کیونکہ بدر کو کھولنے کے وقت سب سے اول جن الفاظ کو ہم مشتاق نگاہوں سے الفاظ کو ہماری مشتاق نگاہیں تلاش کرنے کو دوڑتی ہیں, وہ اسی سرخی کے الفاظ ہیں. اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ خود اس سرخی میں ایسے الفاظ ہوں جو اندرونی عبارت پڑھنے سے قبل ہی ہمارے دلوں کو راحت پہنچانے والے ہو جائیں. سو ہم اپنے عزیز دوست کے اس اخلاص کو, علی رضا لکھتے ہیں, اپنے عزیز دوست کے اخلاص کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کے منشا کے مطابق استعفیٰ سرخی قائم کرتے ہیں. پھر ابو عبداللہ صاحب کی وہ باجوہ کے تھے, حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے, حضرت خلیفۃ المسیح اول کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے ایک دن عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کوئی چیز کرنے کی ہو اور آپ کرنا چکے ہوں. فرمایا, مولوی صاحب, میں نہیں سمجھتا کوئی چیز کرنے کی ہو اور آپ کرنا چکے ہوں, اب تو حفظ قرآن ہی باقی ہے. چنانچہ حضرت مسیح اول کی بات سن کے تقریباً 65 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا, اور باوجود اتنی عمر ہونے کے حافظ قرآن ہو گئے. یہ تھا کہ کسی طرح میں خلیفۃ المسیح کا حکم بجا لاؤں, اس پہ عمل کروں. اس خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے میں جب شدی نے زور پکڑا, یہ حالت دیکھ کر حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کا دل بے قرار ہوا, اور آپ نے اسی سال 9 مارچ کو خطبہ 1923 میں, یہ ہوا تھا شروع ملکانیہ کا علاقے میں, اسی سال 9 مارچ کو خطبہ جمعہ میں احمدیوں کو اپنے خرچ پر ان علاقوں میں جانے اور دعوت اللہ کے ذریعے ان مرتدین کو واپس لانے کا منصوبہ جماعت کے سامنے رکھا. اس تاریخ پر جماعت نے بالیانہ لبیک کا اعلیٰ تعلیم یافتہ سرکاری ملازمین، اساتذہ، تجار، غرضے کے ہر طبقے سے فدائی ان علاقوں میں دعوت اللہ کرتے رہے اور ان کی مسائی کے نتیجے میں ہزاروں روحیں ایک بار پھر خدا واحد کا کلمہ پڑھنے لگیں. ایک معمر بزرگ قاری نعیم الدین صاحب بنگالی نے ایک روز جب حضور مجلس میں تشریف رکھتے تھے اجازت لے کر عرض کیا کہ گو میرے بیٹے مولوی ذی الرحمان اور مطیع الرحمان متعلم بی اے کلاس نے مجھ سے کہا نہیں، مگر میں نے اندازہ کیا ہے کہ حضور نے جو کل راجپوتانہ میں جا کر دعوت اللہ کرنے کے لیے وقف زندگی کی تحریک کی ہے اور جن حالات میں وہاں رہنے کی شرائط پیش کی ہیں، شاید ان کے دل میں ہو کہ اگر وہ حضور کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں گے تو مجھے جو ان کا بوڑھا باپ ہوں کوئی تکلیف ہوگی، لیکن میں حضور کے سامنے خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ مجھے ان کے جانے اور تکلیف اٹھانے میں ذرا بھی غم یا رنج نہیں ہے. میں صاف صاف کہتا ہوں کہ اگر یہ دونوں خدا کی راہ میں کام کرتے ہوئے مارے بھی جائیں تو اس پر میں ایک بھی آنسو نہیں گراؤں گا، بلکہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. پھر یہی دونوں نہیں، میرا تیسرا بیٹا محبوب الرحمان بھی اگر خدمت دین کرتا ہوا مارا جائے اور اگر میرے 10 بیٹے اور ہوں اور وہ بھی مارے جائیں تو بھی میں کوئی غم نہیں کروں گا. اس پر حضور نے بھی اور اباب جماعت نے جزاک اللہ کہا. 1924 میں جب اس غریب ثانی یورپ کے دور پر سفر پر تشریف لائے تھے، وہ عارضی جدائی جو تھی اس نے بھی اباب جماعت کو بے چین کر دیا ہوتا. اس ایک روایت سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. بابو سراج دین صاحب اسٹیشن ماسٹر لکھتے ہیں کہ میرے آقا ہم دور ہیں مجبور ہیں، اگر ممکن ہوتا تو حضور کے قدموں کی خاک بن جاتے تاکہ جدائی کے صدمے نہ سہتے. آقا میں 4 سال سے دارالعمان نہیں گیا تھا، مگر دل کو تسلی تھی کہ جب چاہوں گا حضور کے قدم بوسی کر لوں گا، لیکن اب ایک دن مشکل ہو رہا ہے. اللہ پاک حضور کو بخیر و عافیت، مظفر و منصور جلدی واپس لائے. یہ محبت ہے کس کی پیدا کی؟ حضرت خلیفہ مسیح ثانی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے گزشتہ سال میری تحریک کو سنا، وہ ضلع سرگودے کا باشندہ تھا. نوجوان بغیر پاسپورٹ کے ہی افغانستان جا پہنچا. انہیں خلیفہ وقت کا ارشاد ہے، ایک تعلق ہے اور اس کو بجا لانا ضروری ہے. تحریک تبلیغ کی تھی، سنا افغانستان پہنچ گیا اور تبلیغ شروع کر دی. پاسپورٹ بھی پاس نہیں تھا، حکومت نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. تو وہاں قیدیوں اور افسروں کو تبلیغ کرنے لگا اور وہاں کے احمدیوں سے بھی وہیں واقفیت بہم پہنچائی اور بعض لوگوں پر اثر ڈال لیا. آخر افسروں نے رپورٹ دی کہ یہ تو قید خانے میں بھی اثر پیدا کر رہا ہے. مولانوں نے قتل کا فتویٰ دیا، مگر وزیر نے کہا کہ یہ انگریزی رعایا ہے، اسے ہم قتل نہیں کر سکتے. آخر حکومت نے اپنی حفاظت میں اسے ہندوستان پہنچا دیا. اس کی حسانی لکھتے ہیں، کئی ماہ کے بعد واپس آیا ہے. اس کی ہمت کا یہ حال ہے کہ میں نے اسے کہا کہ تم نے غلطی کی اور بہت سے ممالک تھے جہاں تم جا سکتے تھے اور وہاں گرفتاری کے بغیر تبلیغ کر سکتے تھے. تو فوراً بول اٹھا کہ اب آپ کوئی ملک بتا دیں، میں وہاں چلا جاؤں گا. اس نوجوان کی والدہ زندہ ہے، لیکن وہ اس کے لیے بھی تیار تھا کہ بغیر والدہ کو ملے کسی دوسرے ملک کی طرف روانہ ہو جائے، مگر میرے کہنے پر وہ والدہ کو ملنے جا رہا ہے. سانی فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے نوجوان بھی اس پنجابی کی طرح جو افغانستان سے آیا ہے ہمت کریں تو تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے. شام کے ایک دوست تھے محمد اشوا صاحب، وہ جب حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے تھے تو ان کو لبنان جانے کا بھی آپ کے ساتھ شرف حاصل ہوا تھا. بڑے اچھے وکیل تھے اور خلافت سے کیسا تعلق تھا کہ جو بہت مضبوط تھا. وکیل تھے اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ہر بات دلیل سے کی جائے, لیکن جب یہ کہہ دیا جاتا تھا انہیں کہ خلیفہ وقت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے تو کہتے تھے بس ختم, جب یہ حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی, اب یہی فیصلہ. تو یہ تعلق تھا ان لوگوں کا. خلافت ثالثہ کا زمانہ آیا تو ایک احمدی خاتون تھیں, امریکہ کی سسٹر نعیمہ لطیف, ان کو خلافت اور خلیفہ وقت سے عشقیت تک پیار تھا اور خلیفہ وقت کی اطاعت کو اولین ترجیح دیتی تھی. بس خلیفہ مسیح ثالث کے امریکہ کے دورے کے دوران ایک یونیورسٹی میں پردے کی اہمیت پر بس خلیفہ مسیح ثالث کا خطاب سن کر اسی وقت حجاب لے لیا, اور اس زمانے میں اپنے علاقہ میں واحد خاتون تھیں جو اسلامی پردے میں نظر آتی تھیں. تڑپ تھی, خلیفہ وقت کا حکم ہے, ایک تعلق ہے, اس تعلق کو نبھانا ہے اور میں نے بیعت کی ہے تو اس حکم کو پورا بھی کرنا ہے. نذیر احمد صاحب سانول ضلع خانہ وال کے مخلص احمدی تھے, نہیں نذیر احمد صاحب سانول نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک مخلص احمدی مکرم مہر مختار احمد صاحب احمد آف باگڑ سرگانہ تھے, ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 1976 کے حالات میں مخالفین نے آپ کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا. آپ کے پرجوش دائی اللہ ہونے کی وجہ سے برادری نے بھی سخت مخالفت کی اور مکمل بائیکاٹ کیا. آپ پہلے سے زیادہ اپنے ایمان میں پختہ ہو گئے اس بات سے اور اپنے دائرہ احباب میں وسعت پیدا کر لی. مخالفین نے بھی اپنی دسترگرمیاں تیز کر دیں اور معاندین کی کاروائیاں بڑھنی شروع ہو گئیں. آپ نے بچوں کے حصول تعلیم اور پاکیزہ ماحول میں پرورش دینے کے لیے اپنا رقبہ جیسا زمین زرعی زمین فروخت کر کے روا کے ماحول میں رقبہ ٹھیکے پر لے کر کاشت شروع کر دی. جب خلیفہ مسیح ثالث سے ملاقات کی اور بتایا کہ باگڑ سرگانہ سے جو گاؤں کا نام تھا, زمین فروخت کر کے ربا کے قریب میں نے ٹھیکے پر زمین لے لی ہے اور فصل کاشت کر لی ہے, تو حضور نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ علاقے کو خالی نہیں چھوڑنا تھا. اس پر آپ نے فوراً تعمیل کی, مالک رقبے سے ٹھیکے کی رقم واپس طلب کی, اس کے انکار پر اب کھڑی فصل اور ٹھیکے کی رقم لیے بغیر واپس اپنے وطن باگڑ سرگانہ آ گئے اور کوشش کر کے اپنی فروخت شدہ زمین دوبارہ خریدی, مہنگے داموں خریدی, اور پھر اس خلیفہ مسیح ثالث کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کی ارشاد کی تعمیل کر لی ہے. حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پہ خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مہر صاحب بھی اس بات پہ بڑے خوش ہوتے تھے. اس خلیفہ مسیح ثالث نے ایک دفعہ بیان فرمایا اپنے خطبے میں کہ میں 1970 میں افریقہ کے دورے پہ گیا, ہمارے وہاں ایک جگہ ہمارے مبلغ نے پروگرام ایسا بنایا تھا جو میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا, کیونکہ 100 میل کے قریب فاصلہ طے کر کے میں ایک جگہ ایسے وقت پہنچا کہ میں جماعت سے مسافر نہیں کر سکتا. اس لیے تکلیف دہ نہیں تھا کہ 100 میل کا سفر تھا, اس لیے تکلیف دہ تھا کہ پروگرام اتنا مختصر تھا کہ وہاں کی جماعت سے مسافر نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ وہاں ایک ایڈریس دینا تھا جس میں غیر ملکی عیسائی بھی آئے ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے ایڈریس دیا, سوال و جواب ہوتے رہے, اس میں بہت دیر ہو گئی, اور جب خاصا وقت گزر چکا تو ہمارے مبلغ نے اعلان کیا کہ مسافر نہیں ہوں گے. اور وہ لوگ, حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی ساری عمر میں پہلی دفعہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ سے ملاقات ہوئی تھی, ان کے پاس گیا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا پھر کب ان کو موقع ملے, وہ اس اعلان کے باوجود مسافر کے لیے ٹوٹ پڑے. اس لیے سالس فرماتے ہیں کہ مقامی احمدی دوستوں نے میرے پرائیویٹ سیکرٹری اور دوسرے ساتھیوں کو اتنے دھکے دیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کہاں گئے اور مسافہ شروع کر دیا. فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسافہ تو شروع ہو گیا, لیکن مسافہ عام مسافہ نہیں تھا. ہر شخص میرا ہاتھ پکڑتا تھا اور پھر چھوڑتا ہی نہیں تھا, میرا منہ دیکھتا تھا اور میرا ہاتھ چھوڑتا ہی نہیں تھا, اور ساتھ والا انتظار کرتا رہتا تھا, اور آخر تنگ آ کر یہ واقعہ بیسیوں مسافوں میں ہوا کہ وہ ایک ہاتھ سے اگلا آنے والا اس کا بازو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میرا بازو پکڑ کے جھٹکا دے کر چھڑاتا تھا اور پھر خود مسافہ کرنے لگ جاتا تھا, اور وہ بھی ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا, پھر اگلے آدمی کو یہی کرنا پڑتا تھا. تو بہرحال فرماتے ہیں بڑی مشکل سے ہم وہاں سے نکلے. فرماتے ہیں غیروں کو بتانے کے لیے کہ اپنوں کو تو میں نہیں کہہ رہا, ان کو تو پتہ ہے جو تعلق ہے خلافت کا اور افراد جماعت کا, ان لوگوں کو بتا دوں کہ میں اتنا احمق نہیں کہ میں یہ سمجھنے لگ جاؤں کہ میری کسی خوبی کے نتیجے میں 5-6 ہزار میل دور میری اس قسم کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی کہ جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہ تھا, میرے حالات ہی زیادہ تر جانتے تھے لوگ, وہ بھی اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر مسافے کے لیے آگے آ رہے تھے. یہ محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کا زمانہ آتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ افریقہ میں جو عظیم الشان تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں یہ پرانے واقفین کی قربانیوں سے پیدا ہوئی ہیں. جو حیرت انگیز تبدیلیاں آج وہاں نظر آ رہی ہیں وہ ایسی عظیم الشان ہیں کہ ان کا تصور وہاں کی جماعتیں بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ کتنی حیرت انگیز ملک کے اندر تبدیلی پیدا ہو چکی ہے. بعض احمدی بڑے بڑے صاحب تجربہ اور اپنے ملکوں کی حکومتوں میں بااثر, انہوں نے مجھے بتایا کہ خود ہمیں بھی علم نہیں تھا کہ ہماری قوم احمدیوں سے محبت اور تعاون میں اور اتنا آگے بڑھ چکی ہے, اور اتنا زیادہ وہ اس وقت تیار ہے کہ اسے پیغام پہنچایا جائے. چنانچہ ایک صاحب نے, فرماتے ہیں ایک صاحب نے, ان کا نام لینا مناسب نہیں اور ملک کا نام بھی ظاہر کرنا مناسب نہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہماری قوم کو کسی جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی ایسی خدمت کی توفیق ملے گی اور ایسے محبت کے اظہار کا موقع ملے گا, میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہاں حکومت کے سربراہوں کے ساتھ تو ہوتا دیکھا ہے, اور وہ بھی دنیاوی نظر سے ہوتا ہے, اس کے سوا کسی اور کے ساتھ ایسا سلوک نہیں دیکھا. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس میں ہماری جماعت کی کوششوں کا دخل نہیں ہے, جو کچھ ہو رہا ہے غیب سے ہو رہا ہے اور حیرت انگیز طریق پر ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا کچھ پیدا کرتا ہے. پھر اس کی انہوں نے رابعہ فرماتے ہیں پاکستان کے متعلق ایک موقع پر ذکر کرتے ہوئے, بعض برائیوں کی نشاندہی کی تھی کہ پاکستان میں بعض خرابیاں مثلا ویڈیو کیسٹ کے غلط استعمال سے متعلق شروع ہوئیں. میں نے خطبے میں اعلان کیا تھا, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خطبے میں اعلان کیا تھا کہ بعض گندی رسمیں راہ پا رہی ہیں, اس سے قومی اخلاق تباہ ہو جائیں گے اور گھروں کے امن اٹھ جائیں گے اور میاں بیوی کے وفا کے سلسلے ٹوٹ جائیں گے اور ان کے تعلقات میں رکھنے پڑ جائیں گے, دراڑیں پڑ جائیں گی, ہرگز اس رجحان کو پنپنے نہ دیں. چنانچہ مجھے پاکستان سے خطوط ملے, ان سے میرا دل اس لیے مراوے فرماتے ہیں کہ پاکستان سے جو خطوط ملے ان سے میرا دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا, اور بار بار ہوا کہ وہ لوگ جو بعض بدیوں میں مبتلا تھے انہوں نے صاف لکھا کہ ہم ان غلط کاموں میں پڑ گئے تھے. اللہ کا احسان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت سے وابستہ اور براہ راست جب آپ کی آواز ہم تک پہنچی ہے تو یہ سارے جھوٹے بت توڑ کر ہم نے اپنے دلوں سے باہر پھینک دیے. تو جماعت میں آپ فرماتے ہیں جماعت میں نیکی کی آواز پر لبیک کہنے کا جو مادہ ہے یہ صداقت کی اصل روح ہے, اور یہ صداقت کی روح کبھی کوئی جھوٹا دنیا میں نہیں بنا سکتا. پھر میرے وقت کی باتیں ہیں, نائجیریا کا 2004 میں نے دورہ کیا, دو دن کا دورہ تھا, پہلے پروگرام نہیں تھا, اتفاق سے اور مجبوری سے بن گیا کیونکہ وہاں فلائٹ وہاں سے ملتی تھی. لیکن وہاں جا کے یہ احساس ہوا کہ یہاں آنا بڑا ضروری تھا, نہ آتے تو بڑا غلط ہوتا. کچھ عرصہ پہلے نائجیریا جماعت کا جلسہ ہو چکا تھا اور لوگ بڑی تعداد میں اس جلسے میں وہاں شامل بھی ہو چکے تھے. یہ خیال نہیں تھا کہ میرے جانے پر وہاں دور دور سے لوگ آ سکیں گے, لیکن صرف 2 گھنٹے کے لیے وہ مجھے ملنے کے لیے آئے, وہاں لوگ آئے اور تقریباً 30,000 کے قریب مرد و زن جمع ہو گئے, اور ان کے جو اخلاص و وفا کے نظارے تھے جو ہم نے دیکھے وہ بھی قابل دید تھے. خلافت سے اخلاص کا تعلق اور جو محبت ہے وہ ناقابل بیان ہے. لوگوں نے جنہوں نے کبھی خلیفہ کو دیکھا بھی نہیں براہ راست, جب دیکھا تو ایسا اظہار کیا کہ حیرت ہوتی تھی. واپسی کے وقت دعا میں بعض خواتین اور لوگ اتنے جذباتی تھے اور اس طرح تڑپ رہے تھے کہ حیرت ہوتی تھی, اور یہ محبت صرف خدا تعالیٰ ہی پیدا کر سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی خاطر ہی ہو سکتی ہے. مولوی کہتے ہیں کہ ہم نے افریقہ کے فلاں ملک میں جماعت کے مشن بند کرا دیے, اور فلاں میں ہمارے سے وعدے ہو چکے ہیں کہ وہ مشن بند ہو جائیں گے, اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا, بڑی بڑے مارتے رہتے ہیں. لیکن ان سے پوچھے کہ یہ اخلاص و وفا جو وہاں کے لوگ دکھاتے ہیں اور یہ چہرے جو ایم ٹی ہے اب تو دنیا کو بھی دکھانے لگ گئی ہے, اور پھر ہم خود بھی وہاں جا کے دیکھ آئے ہیں, یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ مشن بند کرانے کا نتیجہ ہے؟ بہرحال انہوں نے تو اپنی بڑے مارنی ہیں, مارتے رہیں, لیکن یہ باتیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور اس میں زیادتی کا باعث بنتی ہیں. گھانا کا دورہ تھا, وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو 2008 کا دورہ تھا وہاں جو جماعت نے ایک زمین خریدی ہے, بڑا وسیع رقبہ ہے, تقریباً 500 ایکڑ قریب, وہاں اکثر وہاں جلسہ تھا اور اکثر احباب و خواتین میرے جانے سے پہلے پہنچ چکے تھے, اور اس جگہ نئی جگہ پہ پہلے ایک پولٹری فارم ہوتا تھا, اس کے شیڈ تھے, اس کو بدل کر وہاں کی جماعت نے جلسے کے لیے کچھ رہائش بھی بنا دی تھی, کھڑکیاں دروازے لگا کر بیرف جیسی بن گئی تھیں, لیکن اس کے باوجود جگہ کی تنگی تھی. لیکن اس کے جگہ کی تنگی کی کسی نے بھی شکایت نہیں کی, کوئی شکوہ نہیں کیا. جو وہاں لوگ آئے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ شامل ہو گئے جلسے میں, انہیں بہت لوگ ایسے تھے جو بڑے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے, کاروباری لوگ تھے, اسکولوں کے پڑھانے والے تھے, دوسرے کام کرنے والے تھے. اگر ان کو رہائش نہیں ملی تو باہر صف بچھا کر آرام سے سو گئے. ایک تو ویسے بھی اس گھانیان قوم میں صبر ہے, لیکن ان دنوں میں تو خاص طور پر انہوں نے بہت صبر دکھایا. کسی نے ایک دو ایسے لوگوں سے پوچھا جو اس طرح باہر پڑے ہوئے تھے کہ تم بڑی تکلیف ہوئی ہوگی, تو انہوں نے کہا ہم تو جلسہ سننے آئے ہیں اور خلیفہ وقت کی موجودگی میں جلسہ ہو رہا ہے, دو دن کی عارضی تکلیف سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم خوش ہیں کہ اس جلسے میں شمولیت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. بکینہ فاسو سے بھی لوگ وہاں آئے ہوئے تھے, دوسرے ہمسایہ ممالک سے آئے ہوئے تھے. مجھے پتہ لگا کہ بکینہ فاسو سے جو قافلہ آیا ہوا ہے بہت بڑا تھا, ان میں لوگوں کو کھانا نہیں ملا, بعضوں کو 3,000 کے قریب ان کی تعداد تھی, سب سے بڑی تعداد انہیں کی تھی جو وہاں گئی تھی. 300 خدام سائیکلوں پر بھی وہاں آئے تھے 1600 کلومیٹر کا سفر کر کے. بہرحال وہاں کے ممالک کو میں نے کہا ان کو کھانا نہیں ملا, ان سے معذرت کر دیں اور آئندہ ان کا خیال بھی رکھنا ہے آپ لوگوں نے. جب ان کو یہ معذرت کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ہم نے حاصل کر لیا, کھانے کیا ہے وہ تو روز کھاتے ہیں, اگر غریب لوگ روز بھی بیچارے کیا کھاتے ہوں گے. جو کھانا انہوں نے کہا ہم اس وقت کھا رہے ہیں, روحانی فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ روز اس کہاں ملتا ہے. بکینہ فاسو کی جماعت اتنی پرانی نہیں ہے, یہ اب بھی اس کو میرا خیال ہے جب میں دورے پہ گیا ہوں اس کی 10-15 سال پرانی تھی, اب 30 سال پرانی ہو گئی ہوگی, لیکن اخلاص و وفا اور محبت میں یہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں لوگ. غربت کا یہ حال ہے کہ بعض لوگ ایک جوڑا جو کپڑے پہن کے آئے تھے وہی کپڑے ان کے پاس تھے, اسی میں 3-4 دن یا 5 دن یا ہفتہ گزارا اور پھر سفر بھی کیا. پیسے جوڑ جوڑ کے جلسے پر پہنچے تھے کہ خلافت جو ابلی کا جلسہ ہے اور خلیفہ وقت کی موجودگی میں ہو رہا ہے, اس لیے ہم نے اس میں ضرور شامل ہونا ہے. بس ایسی محبت خدا تعالیٰ کے علاوہ اور کون پیدا کر سکتا ہے. جو خدام سائیکلوں پر سوار ہو کر آئے تھے ان کے اخلاص کا اندازہ بھی اس بات سے ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں پر پڑاؤ کرتے ہوئے 7 دن مسلسل سفر کرتے رہے اور یہاں پہنچے. ان سائیکل سواروں میں 50-60 سال کی عمر کے لوگ بھی تھے بعض, اور 13-14 سال کے 2 بچے بھی شامل تھے. وہاں کے صدر صاحب نے کہ خدام العلم جیسے تھے, ان سے کسی نے کہ پوچھنے پر کس طرح ہوا, بڑا مشکل ہوئی ہوگی, تو انہوں نے جواب دیا کہ ابتدائی مسلمانوں نے اسلام کی خاطر بے شمار قربانیاں دی ہیں, ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے خدام بھی ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں, اور ہماری خواہش تھی کہ خلافت جوبلی کے سلسلے میں کوئی ایسا پروگرام کیا جائے جس سے خلافت کے ساتھ ہمارے اخلاص اور وفا کا اظہار ہو, اور ہم خلیفہ وقت کو بتائیں کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں اور ہر چیلنج کے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹی وی کے نمائندے نے وہاں ان سے پوچھا جب یہ سائیکل سوار سفر شروع کرنے لگے تھے کہ سائیکل تو آپ لوگوں کی بہت خستہ حالت میں, یہاں کے یورپ کے سائیکلوں کی طرح تو نہیں, ٹوٹے ہوئے سائیکل ہیں اور عام سائیکل ہیں, کس طرح اتنا بڑا سفر کریں گے. تو جماعتی نمائندے ان کو کہا کہ اگرچہ سائیکل خستہ ہیں لیکن ایمان اور عزم ہمارا بہت بڑا ہے, ہم خلافت کے انعام کے شکرانے کے طور پر یہ سفر اختیار کر رہے ہیں. اور جب نیشنل ٹی وی نے یہ خبر نشر کی تو اس کا آغاز بھی اس ٹی وی نے خبر کا اس طرح کیا جو صوفی پڑھی گئی, وہ اس طرح تھی کہ اللہ کی خاطر خلافت جوبلی کے لیے واگا سے اکرا کا سفر. واگا بکینہ فاسو کا دارالحکومت ہے اور اکرا گھانا کا دارالحکومت ہے, اور لکھا کہ اگرچہ سائیکل خستہ ہیں لیکن ایمان بہت ہی مضبوط ہے. یہ اخبار نے جو خبر سرخی جمائی. یہ احمدی کوئی پیدائشی احمدی نہیں ہے, کوئی صحابہ کی اولاد میں سے نہیں ہے, بلکہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بعض ایسے علاقوں کے رہنے والے ہیں جہاں کچی سڑکیں ہیں اور بعض جگہ سڑکیں بھی نہیں ہیں, لیکن ان لوگوں نے چند سال پہلے احمدیت قبول کر کے جہاں ایسی جگہوں پہ رہنے والے لوگ جہاں پانی بجلی کی سہولتیں بھی نہیں تھیں, چند سال پہلے احمدیت قبول کر کے پھر اخلاص و وفا کے ایسے نمونے دکھائے کہ حیرت ہوتی ہے. بعض جگہ ان کو غربت و افلاس نے بالکل بے حال کیا ہوا, لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت میں شامل ہو کر وہ اخلاص ان میں پیدا ہو گیا ہے کہ جہاں دین کا سوال پیدا ہوا یا جب بھی سوال پیدا ہو وہاں ان کے عزم چٹانوں کی طرح مضبوط ہے اور ہر قربانی کے لیے تیار ہیں اور محبت سے لبریز ہیں. بس ہمیشہ ہمیں دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص و وفا کو بھی بڑھائے اور ہم سب کے اخلاص و وفا کو بڑھاتا چلا جائے. بکینہ فاسو کے ایک دوست تھے عیسیٰ صاحب, انہوں نے کہا کہ میں نے 2005 میں بیعت کی تھی اور 3 سال ہوئے تھے اس وقت جب ان سے پوچھا گیا, بتایا انہوں نے یہ, لیکن مجھے آج پتہ چلا ہے 3 سال تو ہو گئے ہیں کہ میں کیا ہوں اور کتنا خوش قسمت ہوں اور میں نے کیا پایا ہے. اپنی خوشی کا اظہار میرے بیان سے باہر ہے کیونکہ آج میں نے خلیفہ وقت کو دیکھا اور ملاقات کی. بعض کی خلافت سے محبت آنسوؤں کی شکل میں ان کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی. تو یہ اخلاص و وفا ہے جو نئی قائم ہونے والی جماعتوں میں. گزشتہ سال کسی فتنہ پرداز کی ایک وجہ سے ایک غلط فہمی کو پکڑ کر اس نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی, بعض جماعت کے مخلصین بھی نوجوان مخلصین تو تھے لیکن نوجوانوں میں زیادہ تر اس کی باتوں میں آ گئے اور ان کا رویہ عجیب ہو گیا. کہتے اپنے آپ کو احمدی تھے لیکن نظام سے علیحدہ ہو رہے تھے. بہرحال وہاں مالی سے میں نے مبلغ کو وہاں بھیجا, ان کے مقامی تھے انہوں نے, مواز صاحب نے وہاں جا کے ان کو سمجھایا, جب بتایا کہ تم ایک طرف کہتے ہو خلافت سے ہمارا تعلق ہے, دوسری طرف نظام سے ہٹ رہے ہو, تو یہ درست نہیں ہے. تو تقریباً تمام نے معافی کے خطوط لکھنے شروع کر دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم غلط فہمی کی وجہ سے اس اور تربیت کی کمی کی وجہ سے اس ان باتوں میں آ گئے تھے. ہمارا خلافت کے ساتھ وفاقت مکمل تعلق ہے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے خلافت سے کبھی علیحدہ ہوں. چنانچہ دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام جماعت کا حصہ بن گئے. تربیت کی کمی تھی تو اکھڑے, جہاں احساس دلایا گیا فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور خلافت سے کامل وفا کا تعلق کا اظہار کیا اور کہا کہ جب ہم علیحدہ تھے تب بھی ہم خلافت سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے, ہم تو بعض عہدیداروں سے علیحدہ ہوئے تھے. تو بہرحال یہ ان کی وفا اور اخلاص کا معیار ہے, تعلق ہے. اسی طرح گیمبیا سے آئے ہوئے کو بھی یہی حال تھا. آئیوری کوسٹ سے آئے تھے لوگ, دوسرے ممالک سے آئے ہوئے تھے, ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اخلاص اور وفا اور فدائیت میں بڑا ہوا تھا. گانا میں جلسے کے دوران پہلے میں بیان کر چکا ہوں, ایک لمبا فاصلہ تھا جلسہ گاہ سے لے گئے ہم, جہاں رہائش تھی ہماری وہاں اس جگہ پہنچنے میں سڑک ذرا بل کھاتی جاتی تھی اس لیے 1 کلومیٹر زائد بن جاتا تھا. عورتیں مرد کھڑے رہتے تھے, بچوں کو اٹھایا ہوتا تھا عورتوں نے اور سلام کرواتی تھی, محبت کا ایک اظہار ہو رہا ہوتا تھا, محبت ٹپک رہی ہوتی تھی. عورتوں کی تعداد بھی تقریباً وہاں 50,000 تھی خلافت جوبلی کے جلسے میں، اور سب خلافت سے اخلاص و وفا کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کی محبت ان کی آنکھوں سے، ان کے رویے سے، ان کی شکلوں سے، ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوتی تھی. پھر یہ لوگ سب اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں، نمازوں میں بھی اور تہجد میں بھی بڑی باقاعدگی سے شامل ہوتے تھے. نائجیریا میں جب گیا ہوں، جب میں نے بتایا دو دن کے لیے گیا تھا، نہ یہ دوسری دفعہ جب گیا ہوں، بینین سے گیا تھا بائی روڈ، یا پہلی دفعہ کا قصہ ہے. بہرحال راستے میں ایک جگہ تھی، وہاں رکنا تھا، غالباً 2004 کا ہی ذکر ہے. پہلے تو پروگرام نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مسجد نئی بنی ہے، دیکھ لیں. تو وہاں لوگ موجود تھے، ان کی سب کی یہ خواہش تھی، مردوں کی، بچوں کی، کہ مصافحہ ہو جائے. عورتیں چاہتی تھیں قریب سے دیکھ لیں، وقت کی کمی کی وجہ سے مصافحہ تو ممکن نہیں تھا، لیکن جو زور لگا کے کر سکتے تھے انہوں نے کر بھی لیا. اس رش میں ہمارے قافلے کے ایک ساتھی نے کسی عورت کو کہہ دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. ایک وقت بڑا دباؤ پڑ گیا تھا، بڑے غصے میں اس عورت آئی، اور لگتا تھا غصے میں وہ اس شخص کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی کہ تم ہوتے کون ہو کہ میرے اور خلیفہ کے درمیان میں حائل ہو جاؤ. تو بہرحال یہ ان کے جذبات تھے. تھوڑی دیر کے بعد خیر میں نے انہیں خاموش ہونے کے لیے کہا اور کہا بیٹھ جائیں. تب جو آمدی وہاں تھے سینکڑوں کی تعداد میں، وہ خاموش ہوئے اور بیٹھ گئے. یہ ہے ان کا خلافت سے تعلق. امریکہ کو دنیا سمجھتی ہے کہ وہاں صرف مادی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور دین سے ان کا تعلق کم ہے. اس لیے ان سے سالس نے بھی اپنے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح ایک دفعہ ان کو ایک خطرے کے خط ملا تھا، امکان تھا اس پر. جب بات باہر نکلی تو وہاں کے دو سیکورٹی کے ماہرین احمدی تھے، خود ہی پہنچ گئے اور ساری رات وہاں باہر رہ کر پہرا دیتے رہے. تو بہرحال امریکہ والوں میں بھی بڑا اخلاص ہے. میرے دورے کے دوران جب بھی میں وہاں گیا ہوں دورے پہ، انہوں نے ہمیشہ اخلاص و وفا کا اظہار کیا ہے. یہاں بھی امریکہ سے وفود آتے ہیں، وہ بھی اس بات کو کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کہ کس طرح ان کو خلافت سے اخلاص و وفا کا تعلق ہے، اور اس بات کو رد کرتا ہے ان کا عمل کہ وہ صرف دنیا داری میں ملوث ہیں. نوجوان ڈیوٹی دینے والوں نے مستقل میرے ساتھ رہ کر اور اپنا وقت گزارا ہے، سفر میں ساتھ رہے، اپنے کاروباروں کو اور نوکریوں کو بعضوں نے داؤ پر لگا دیا، کوئی پرواہ نہیں کی. ایسے بھی تھے جنہوں نے بتایا کہ ہماری نوکریاں شروع ہوئی تھیں اور جلسے کے لیے آپ سے ملاقات کے لیے رخصت نہیں مل رہی تھی، تو ہم چھوڑ کر آ گئے ہیں نوکریاں. کینیڈا کے خدام ہیں، ان کا یہ رویہ ہے. نوجوان ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، دنیا میں چاہے امریکہ ہو یا کینیڈا ہو یا یورپ کا کوئی ملک ہو، ہر جگہ اخلاص و وفا کے نمونے دکھائے جاتے ہیں. اور یہ اخلاص و وفا کوئی انسانی کوشش پیدا نہیں کر سکتی. چند سال پہلے جرمنی میں نے خطبہ دیا تھا جس میں خلافت کے ساتھ اطاعت اور وفا کا مضمون بیان کیا تھا. بلکہ صرف جرمنی والوں کے لیے نہیں تھا، وہ تو ہر ایک کے لیے تھا، ہونا چاہیے، لیکن وہاں کے حالات کی وجہ سے چند مثالیں میں نے جرمنی کی دے دی تھیں. بہرحال اس پر دنیا بھر کے عمدیوں نے رد عمل دکھایا اور فوری طور پر خلافت کا کی کامل اطاعت اور مکمل وفا کا اظہار کیا. جرمنی والوں نے بھی اسی طرح اظہار کیا, خاص طور پر اس بات پر بعض نے اظہار کیا جرمنی میں تو کہ ہم میں سے بعض عہدیدار بعض ہدایات کی تعویلیں اور توجہ نکالنے لگ جاتے ہیں, اور آئندہ ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. اللہ کرے کہ وہ اس پر قائم بھی رہیں اور دنیا کے ہر ملک میں یہ قائم رہیں. اردن سے قاسم صاحب ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ حضرت تخت مسیح علیہ السلام کی صداقت کی سب سے خوبصورت اور عظیم دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خلافت کی محبت اور اطاعت میرے دل میں خود پیدا کرتی ہے. چند سال قبل کہتے ہیں جب میں نے بیعت کا فیصلہ کیا تو میرے دل میں خیال گزرا کہ کیا واقعی جماعت اب تک حق پر ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مقصد پر گامزن ہے یا نہیں. اس وقت تک مجھے خلافت کا کچھ علم نہ تھا. اس پر خدا تعالیٰ نے خواب میں دکھایا, مجھے دکھایا کہ خلیفۃ المسیح سلامتی اور امن پھیلا رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھا, یہ مجھے خط لکھ رہے ہیں وہ, آپ کے ہاتھ پر رکھا اور انگوٹھی کو بوسہ دیا. اس وقت میں نے آپ کی شفقت اور مہربانی کو محسوس کیا اور میرے دل میں آپ کے لیے غیر معمولی محبت پیدا ہو گئی جو دن بدن بڑھ رہی ہے. میں تجدید بیعت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی اطاعت سے نکلنے والے ہر شخص سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. پھر بلغاریہ ہے, وہاں ہمارے مخالفین نے مخالفت کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. اب بڑے عرصے کے بعد جا کے جماعت رجسٹر ہوئی ہے, ایک دفعہ کینسل ہو گئی تھی رجسٹریشن. بعض احمدیہ باپ کو بلغاریہ کے مفتی نے لالچ وغیرہ دے کر جماعت سے انکار کرنے کے لیے بھی کہا, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام احمدی نہ صرف یہ کہ ایمان پر قائم ہیں بلکہ پہلے سے بڑھ کر اخلاص کا نمونہ دکھا رہے ہیں اور خلافت احمدیہ کے ساتھ وفا کا تعلق ثابت کر رہے ہیں. ایک خاتون تھیں, ان کے پاس تین افراد گئے اور جماعت سے انکار اور اپنے ساتھ شامل ہونے پر مدد کا بھی کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. اس خاتون نے, اس مجاہدہ نے بڑے زور سے کہا کہ احمدیت سچی ہے اور میں اپنے خلیفہ سے مل کے آئی ہوں, اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ نے مجھے تین چار خوابیں دکھائی ہیں اور بتا دیا ہے کہ یہ جماعت سچی ہے, اس لیے اب اسے چھوڑنا, جو اس چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بنین کے ولگ انچارج ہیں آج کل, جو وہ لکھتے ہیں کہ نوبائین کے جلسے میں ایک نوبائے رزاق صاحب نے نمائندگی کرتے ہوئے نوبائین کی کہا کہ دنیا کے نظام میں کسی کو مسئلہ ہو تو وہ چیف کے پاس جاتا ہے, نام بات بنے تو تحصیلدار کے پاس جاتا ہے, پھر میئر کے پاس جاتا ہے, پھر وزیر کے پاس جاتا ہے, پھر صدر مملکت کے پاس, اور وہ بھی پتہ نہیں آپ کی بات سنیں یا نہ سنیں, کام کرے یا نہ کرے. لیکن جماعت احمدیہ کا نظام تو کمال ہے. جماعت احمدیہ کے پاس تو خلیفہ ہے جو ہر ایک کی بولی سمجھتے ہیں اور ہر رنگ اور نسل کو نوازتے ہیں. یہ خلافت احمدیہ کی برکت ہے, کہنے لگے یہ خلافت احمدیہ کی ہی برکت ہے کہ ہم قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں, اور وہ اسلام جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ آج ہم تک پہنچ گیا ہے. فرانس کی لیلا صاحبہ کہتی ہیں میں نے 217 میں بیعت کی تھی 2017 میں, ہر صبح آپ کو خط پڑھتی ہوں جس نے میری زندگی بدل کے رکھتی ہے, آپ کی حفاظت اور تائید اور نصرت کے لیے تمام نمازوں میں دعا کرتی ہوں. اب یہ دعا کی تاریخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی ہوئی ہے. بیعت کے بعد ایک نئی انسان بن گئی ہوں. مالی ریجن سان کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت وولون کے ایک ممبر عبدالرحمٰن کولی بالی صاحب میں وفات پا گئے ہیں. کچھ عرصہ قبل اپنے بچوں کو جمع کر کے وصیت کی کہ اگر میں جوان ہوتا اور چل پھر سکتا تو میں جماعت کے مشن میں جا کر بیٹھ جاتا, اور جماعت مجھے جو بھی کام دیتی وہ کرتا. اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ ان کا 2 ماہ کا چندہ رہتا ہے, ان کو ان کی زندگی میں پتہ نہیں, زندگی کا پتہ نہیں, لیکن وہ ضرور ادا کر دیا جائے تاکہ میں قرض دار ہونے کی صورت میں اس دنیا سے نہ جاؤں. تیسری انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت یہ کی کہ خلافت سے وفادار رہنا اور اسے بے وفائی نہ کرنا اور ہمیشہ چندے دیتے رہنا. گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ خاتون رحمت جالو صاحبہ, انہوں نے بیعت کی, جب انہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا بتایا تو انہوں نے اسی وقت 100 ڈلاسی ادا کر دیے. چھوٹی سی دکان ہے ان کی, اپنی حیثیت سے بڑھ کے چندہ دیتی ہیں, اور کہنے لگیں کہ میں تو صرف اللہ اور خلیفہ وقت کے پیار چاہتی ہوں, یہ تعلق ہے اور محبت ہے جس کی وجہ سے میں دیتی ہوں اور خدا کی خاطر قربانی دے رہی ہوں. تاجکستان کے دوست ہیں عزت امان صاحب, کہتے ہیں جب میری والدہ کی عمر 72 سال تھی شدید بیمار ہو گئی. پہلے ہی کئی سالوں سے دل کے عارضہ اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بیمار رہتی تھی, لیکن اس بیماری کی وجہ سے ان کی صحت بہت کمزور ہو گئی اور ڈاکٹر کی باتوں سے ہم رشتہ داروں میں مایوسی پھیل گئی. کہتے ہیں اس وقت میری ملاقات تھی خلیفۃ المسیح کے ساتھ ملاقات ہو چکی تھی, اس تعلق کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ میں دعا کے لیے کہوں گا تو آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. کہتے ہیں بہرحال میں جب میں لکھا تو دعاؤں کے ساتھ ہومیوپیتھک دوائیاں بھی مجھے ملیں. میری والدہ ٹھیک ہو گئیں, اور اس وقت میری والدہ کی عمر جب انہوں نے لکھا تھا 79 سال ہے, وہ حج کا ارادہ بھی رکھتی ہیں, اور یہ خلافت کے ساتھ تعلق اور دعاؤں کا نتیجہ ہے خلیفہ وقت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان اور یقین پیدا کرنے کے لیے ایسے نظارے دکھا دیتا ہے تاکہ بتائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اور سچ تھا. ایک احمدی بچے کی خلافت سے محبت کا واقعہ طاہر ندیم صاحب لکھتے ہیں کہ ترکی کے دورے کے دوران ایک احمدی دوست کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. بیٹھے ہی تھے کہ ان کو 3-4 سال کا بچہ آیا اور سلام کر کے میرے کان میں کچھ کہنے لگا. کان میں کہنے لگا کہ میں نے حضور کے خط لکھنا ہے, خط بھجوانا ہے, کہ آپ لے جائیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤں گا, کیوں نہیں. اس پر وہ بچہ کاغذ پر 2 لائنیں الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کے لے آیا. میں نے اسے پوچھا خط میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا میں نے لکھا ہے کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے. کہتے ہیں میں نے خط یہاں دے دیا, اس کا جواب بھی چلا گیا میری طرف سے. تو جب اس کے بچے کو جواب ملا ہے تو اس کے والد کے بقول اس کی بھی اور اس کے گھر باقی سب گھر والوں کی بھی خوشی دیدنی تھی. اسی طرح مسیڈونیا کے ملک جا لکھتے ہیں ایک اور مثال بچے کی کہ گزشتہ دنوں بوسنیا کے دورے کے دوران میری ایک دوست سے واقفیت ہوئی, تبلیغی گفتگو ہوئی, پاکستانی دوست سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل دبئی ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ایک فیملی سے ہوئی تھی جن کی ایک 3-4 سالہ بچی کہہ رہی تھی ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے اور سچ بولنا چاہیے. جو مجھے پتہ چلا اس فیملی کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے تو میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہنے لگی کہ لندن میں پیارے حضور سے ملنا چاہتی ہوں. کہتا ہے کہ اس بات نے مجھے بہت گہرا اثر چھوڑا کہ اتنی چھوٹی عمر اور اتنی ہے اور اس کی سب سے بڑی خواہش خلیفہ سے ملاقات کرنا ہے. اسی طرح آج کل بچوں کی یہ گیم تھی, اس پہ جب میں نے روکا کہ نہیں کھیلنی, اس سے غلط بعض دفعہ عادتیں پڑ جاتی ہیں, تو والدین پہلے تو پریشان ہوئے کس طرح روکیں گے بچوں کو ہم, لیکن اکثر والدین نے مجھے لکھا کہ آپ کا خطبہ سننے کے بعد بچوں نے خود آ کے ہمیں کہا کہ کیونکہ اب خلیفہ وقت کی طرف سے آ گیا ہے کہ نہیں کھیلنا تو ہم نہیں کھیلیں گے. اور ابھی اکثر مجھے خط آتے ہیں, لوگ لکھتے ہیں کیا ہم یہ کھیل اب اتنا دیر کے کھیل سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایک احساس ہے ان میں کہ خلیفہ وقت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی وجہ سے ہم نے دھوکہ نہیں دینا اور وہ کام کرنا ہے جو خلیفہ وقت چاہتا ہے ہماری بہتری کے لیے. ہنڈر اس کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک مقامی احمدی پرسی موریو مختلف مسائل کا شکار تھے, ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی پریشانیوں کے حوالے سے دعا کے لیے خط لکھیں خلیفہ وقت کو. جب انہوں نے خط لکھا تو اکثر کہتے ہیں ان کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو گئے, کہتے ہیں کہ اس سے مجھے ایک غیبی طاقت ملی ہے اور خلافت پہ یقین اور اعتماد میرا بڑھا ہے. مراکش سے فاری صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ میرے دل اور زندگی کو رحمت و برکت سے منور کر دیا ہے, خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے, مجھے آپ کو دیکھ کر نشہ ہونے لگتا ہے, ایک عجیب غریب احساس ہوتا ہے, میں نے کبھی آپ کے ساتھ بیٹھا نہ کبھی براہ راست آپ سے بات کی, میں نہ کبھی آپ کے ساتھ کبھی بیٹھا نہ براہ راست بات کی, یقیناً یہ خدا کی طاق کردہ سچی محبت ہے, اللہ آپ کی تائید و نصرت فرمائے. پھر ایمان صاحبہ ہیں یمن سے, کہتی ہیں کہ مجھے حضور سے اپنے بچوں اور اپنے اہل اور سب سے لوگوں سے زیادہ محبت ہے, میری دل کی تسکین اور سرور کا سامان ہوتا ہے اس سے, اور پھر مجھے امید بھی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے. حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت اور آپ کے بعد خلافت اس لیے قائم ہوئی کہ بگاڑ کی اصلاح ہو اور ہمارے ہموم دنیا سے بوجھل دلوں میں امید پیدا ہو. میری حالت تو ایسی ہے جیسی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے خدا, اگر تو ہم سے ناراض نہیں تو پھر ہمیں اور کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں. میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان خوش قسمتوں میں سے ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور جن سے اور جن کے ازواج اور اولاد سے آپ خوش ہیں. پھر توفیق صاحب تیونس سے لکھتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے, ہمیں آپ کشتی پر سوار ہیں اور اس میں تربیت پائی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چشمے سے کھایا پیا, ہم اپنے عہد پر قائم ہیں, آپ کے ساتھ جڑے بغیر ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی, ہم دنیا نہیں چاہتے, صرف یہ تمنا ہے کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں اس مبارک جماعت کی پیروی کی برکت سے کامیاب ہو گیا, عہد پر قائم رہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ملے اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے دعا کی درخواست ہے. بس بہرحال یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ دلوں میں اخلاص و وفا کا تعلق اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور کوئی دنیاوی طاقت اسے چھین نہیں سکتی. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا ہوتے تم دیکھو گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ ان وعدوں کو پورا ہوتے دیکھنے کی ہم میں سے اکثریت کو توفیق ملے. اب ایم ٹی اے کے بارے میں بھی میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی ایک وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو پیغام دنیا میں پھیلانے کے بارے میں تھا. بہرحال 27 مئی سے یوم خلافت والے دن سے ایک نئی ترتیب کے ساتھ یہ چینل شروع کیے گئے ہیں, ان کی تفصیل میں بیان کر دیتا ہوں. شروع میں بعض جگہ امریکہ میں خاص طور پر کچھ تھوڑی سی مشکل بھی پیش آئی تھی, لیکن اب وہ امید حال ہو گئی ہوگی. لیکن بہرحال اس نظام کے ساتھ جو شروع کیا گیا ہے, میں یہ کچھ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ مختلف ریجنز کے اعتبار سے 8 چینلز میں تقسیم کر دیا گیا ہے ایم ٹی اے کو. ایم ٹی اے 1 جو ہے یہ چینل عموماً یو کے اور یورپ کے بعض علاقوں کے ناظرین کے لیے ہوگا. اس چینل کی مین لینگویج جو زبانیں ہیں وہ انگریزی اور اردو ہوں گی. اسی چینل پر انگریزی اور اردو زبانوں کے پروگرام نشر کیے جائیں گے. نیز بعض دوسری زبانوں کے پروگرام بھی انگریزی اور اردو ترجمے کے ساتھ نشر کیے جائیں گے. میں نے لائیو نئے ریکارڈڈ پروگرام بھی اسی چینل کے پروگرام ایم ٹی اے 1 ورلڈ کے طور پر باقی تمام چینل پر بھی نشر ہوں گے. ایم ٹی اے 2 یورپ, یہ چینل یورپ اور مڈل ایسٹ کے ممالک کے ناظرین کے لیے ہوگا. اس پر اردو, انگریزی, ٹرکش, فرینچ, اسپینش, جرمن, ڈچ, رشین اور پرشین فارسی زبانوں کے پروگرام نشر کیے جائیں گے. اس پر اس وقت مختلف زبانوں کے 2-2 گھنٹے کے سروس چلتی ہیں. مذکورہ بالا زبانوں کے پروگراموں کا اس طرح پر اضافہ کر دیا جائے گا, اسی طرح پر اضافہ کر دیا جائے گا. ایم ٹی اے 3 العربیہ, یہ چینل اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح اس وقت چل رہا ہے. اس چینل کی نین زبان عربی ہوگی. ایم ٹی اے 4 افریقہ, یہ چینل مشرقی افریقہ اور مغربی افریقہ کے ممالک کے ناظرین کے لیے ہوگا. اس چینل کی مین لینگویج یا مین لینگویجز انگریزی, فرینچ اور سواہیلی ہوں گی, اور انہیں زبانوں کے پروگراموں میں پروگرام اس پر نشر کیے جائیں گے. ایم ٹی اے 5 افریقہ, یہ چینل مغربی افریقہ کے ممالک کے ناظرین کے لیے ہوگا. اس چینل کی جو مین زبانیں ہیں, مین زبان جو ہے وہ انگریزی ہوگی. اس کے علاوہ کریول, ہاؤسا, چوی اور یوروبا زبانوں کے پروگرام بھی نشر کیے جائیں گے. ایم ٹی اے 6 ایشیا, یہ چینل ایشیا سیٹ پر ہوگا, اور ایشیا, فار ایسٹ, انڈونیشیا, جاپان, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور رشیا وغیرہ ممالک کے ناظرین کے لیے ہوگا. اس چینل کی جو زبانیں ہیں مین, وہ اردو, انگریزی اور انڈونیشین ہوں گی. اس پر اردو, انگریزی, بنگالی, پشتو, سندھی, سرائکی, فارسی, انڈونیشین اور رشین زبانوں کے پروگرام نشر کیے جائیں گے. پہلے بھی اس طرح ہو رہے ہیں لیکن کی تھوڑی سی تقسیم کر دی گئی ہے, اس طرح وقت کے حساب سے وہ مل چکے ہوں گے پروگرام متعلقہ ملکوں کو. ایم ٹی اے 7 ایشیا, یہ ایچ ڈی چینل ہے, چھوٹی ریچ پر دیکھا جائے گا. یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا اور نیپال وغیرہ ممالک کے ناظرین کے لیے ہوگا. اس چینل کی جو زبانیں ہیں اردو, بنگالی اور ہندی ہوں گی. ان کے علاوہ اس پر تامل اور ملیالم زبانوں کے پروگرام بھی نشر کیے جائیں گے. ایم ٹی اے 8 امریکہ, یہ چینل امریکہ, نارتھ امریکہ اور کینیڈا وغیرہ کے ناظرین کے لیے ہوگا. پہلے بھی یہ چل رہا ہے, اس میں تھوڑی سی ترتیب بدلی گئی ہے, تھوڑا سا ایک تبدیلی کی گئی ہے. بہرحال اصل میں تو اصولی طور پر وہی اسی طرح جاری ہے جیسے پہلے جاری تھے یہ سارے چینل. بہرحال یہ ایم ٹی اے 8 امریکہ کا جو نام دیا گیا ہے, اس میں امریکہ, نارتھ امریکہ اور کینیڈا وغیرہ کے ناظرین کے لیے ہوگا. یہ چینل کی زبانیں انگریزی اور اردو ہوں گی. اس کے علاوہ فرینچ اور اسپینش زبانوں کے پروگرام بھی اس پر نشر کیے جائیں گے. ایم ٹی اے کے لائیو پروگرام جو ہیں, ایم ٹی اے کے درج ذیل لائیو پروگرام مختلف چینل پر نشر ہوں گے. رائے ہدا, الحوار اور مباشر اور بنگلہ پروگرام ایم ٹی اے کے تمام چینلز پر ان پروگراموں کا ترجمہ ان چینلز کی مین لینگویجز کے ساتھ نشر کیا جائے گا. اور پھر ایم ٹی اے جنرل اسلام, یہ سسٹین یا جرمنی کی زبانیں الفاظ ہیں, یہ ایم ٹی اے 2 یورپ پر نشر کیے جائیں گے. ہورائزن ڈی اسلام, یہ ایم ٹی اے 1, ایم ٹی اے 2 یورپ, ایم ٹی اے 4 افریقہ اور ایم ٹی اے 5 افریقہ پر اس چینل کی نشر کیا جائے گا. یہ فرینچ میں ہے. مین لینگویج کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ آتا رہے گا, اور اسی طرح انتخاب صوبن وغیرہ کے جو پروگرام ہیں وہ بھی ایم ٹی اے ایک پر اور ایم ٹی اے ٹو پر یورپ پر, ایم ٹی اے چھ ایشیا پر اور ایم ٹی اے سات ایشیا پر نشر ہوگا. بہرحال یہ تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے چینلوں کے حساب سے بھی, اور شاید بعض دفعہ سیٹنگ میں کوئی عموماً تبدیلی کوئی نہیں ہوگی, پہلے ہی چل رہے ہیں اسی طرح, یہ نام دیے گئے ہیں مختلف چینل کو اس حساب سے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو نظام یہ بنایا گیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے, اور اس کو ایم ٹی اے کو پہلے سے بڑھ کر اسلام کا حقیقی پیغام دنیا کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.